فمن نقص فانما ينقص على نفسه, تو جو اس عہد کو توڑے تو توڑنے والے کا وبال خود اسی پر ہے. دنیا میں نے عرض کی کہ دارالعمل ہے, دارالابتلاء ہے. دنیا میں انسان کو ایمان کے لیے پابند نہیں کیا گیا, زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے. یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس انداز یا کس پہلو کو اپنے لیے چنتا ہے. اللہ کریم نے پیدائشی طور پر اس تخلیق میں وہ مادہ رکھ دیا ہے کہ اسے کسی نہ کسی پہلو سے کہیں نہ کہیں سر ٹیکنا ہے. جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے گا, کو مال و دولت کے سر ٹیک رہا ہوگا, کو جاہ و جلال کو سر ٹیک رہا ہوگا, کو اپنی ذات کی استعداد کو سر ٹیک رہا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سر ٹیک نہ رہا ہو. تخلیقی طور پر انسان کے وجود میں یہ عنصر موجود ہے, اس لیے کہ مثلا آپ غال فرمائیں کہ جیسے کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ ہے یا جیسے میں اس مائک میں بات کر رہا ہوں, تو ہے تو ایجاد, کچھ اس میں پلاسٹک استعمال ہوگا, کچھ اس میں کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ, کچھ سٹیل استعمال ہوگا, کوئی اور جو اس طرح کی دھات ہے وہ استعمال ہوگی. تو دھات کی تو یہ لائٹیں بھی ہیں, لیکن جس مقصد کو تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل کے حصے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنے مقصد کو پاتا ہے نا. اس مائک کی ساری تخلیق کے ساتھ تخلیقی پہلوؤں کو اس انداز پر اختیار کیا گیا کہ یہ آواز لے کر پھر آگے بلند کرے. تو اگر بشر کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو تخلیقی طور پر یہ عنصر اس کے وجود میں رکھا ہے, تو وہ اس قابل ہوگا نا کہ وہ ان پہلوؤں اور ان باتوں کو سمجھے اور اللہ کی عبادت اختیار کرے. تو جب وہ تخلیقی طور پر ان پہلوؤں کو رکھتا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر پابند کر دینا تو امتحان نہیں. بے شمار اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا قیام میں تسبیح کے لیے, وہ جب تک حکم ہے جب تک اس مخلوق کی حیات اللہ نے رکھی ہے, اس قیام کو منظور فرمایا, وہ قیام میں تسبیح کر رہی. کتنی ایسی مخلوق ہے جو مخلوق رکوع میں ہے, جو مخلوق سجود میں ہے, جو تسبیح جس کو حکم ہے وہ اس وقت تک جب تک حکم ہے اس تسبیح میں ہے. نہ اس سے آگے کچھ نقطہ سوچ سکتی ہے وہ مخلوق, نہ اس سے ایک نقطہ کم وہ سوچ سکتی ہے, کوئی اختیار نہیں. اسی لیے تو جو قرب کی کیفیت کو پانے کی تڑپ ہے اسی پر تو اللہ رب العالمین نے قرب کے منازل رکھے, کہ جب اس مخلوق کو تمام مخلوق سے ہٹ کر میں نے ایسی حیثیت سے پیدا فرمایا کہ اسے فیصلے کی قوت دی ہے کہ تو کس راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے. انا ہدینا السبیلا اما شاکرا اما کفورا, تو کس پہلو پر جانا چاہتا ہے. تو جب یہ اپنی مرضی کو, اپنی خواہشات کو, اپنی سوچوں کو رد کرتا ہے اور دیکھتا ہے میرے لیے اللہ نے کیا پسند فرمایا, جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے, تو پھر عند اللہ وہ مقبول ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ اسے اللہ رب العالمین اپنی مزید عبادت کے لیے بھی پسند فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اسے قرب کے مدارج و منازل عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. وگرنہ اگر ایسا ہوتا کہ جو کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا اسے نیند تو آئے گی لیکن آنکھ نہیں بند ہو سکے گی, سو نہیں سکے گا, یا فجر نہیں ادا کرے گا تو دوسرے دن فجر تک وہ کھا پی نہیں سکے گا, تو کون ہے جو چھوڑ دیتا. خوراک کھانا ہماری مجبوری ہے, پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ہماری مجبوری ہے, وجود کو صحت بخش رکھنے کے لیے سونا آرام کرنا نیند ہماری مجبوری ہے. کتنے پیارے دار دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کھانے نہیں پک رہے ہوتے, کیسی کیسی تڑپ اور کیسی کیسی تکالیف ہوتی ہیں تو کیا لوگ بسد سو نہیں جاتے. ضرورت ہے, لیکن وہ مجبوری جب اگر عبادت کی طرف لگا دی جائے گی تو پھر امتحان کیا ہے. تو جب امتحان کی بات نہیں آئے گی تو پھر ترقی درجات پھر کہاں ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو جہاں یہ حق دیا ہے اس کے لیے اس فیصلے پر اسی طرح مرتب اجر اور اکرام بھی عطا فرمائے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ اگر غور فرمائیں کہ جب ہم اپنی حیات کے روز مرہ معاملات میں جا رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی غریب مانگنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے والا دل سے نہ بھی دے رہا تو گرد و پیش دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ میں اتنی بڑی گاڑی پر بیٹھا ہوں اور میں اسے کیا دے رہا ہوں، وہ دیکھتا ہے میں اپنی حیثیت سے. اس میں تو کمی بیشی کی گنجائش ہے، ادھر تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. رب تو وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر لمحہ ہر ضرورت پوری فرماتی ہے. تو ہمارے ہاتھ کی تو وسعت اتنی ساری ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کی تو وسعت کا ہاتھ ہی نہیں ہے. تو بے مثل و بے مثال ہے، کوئی کسی پہلو میں کوئی حدود میں مقرر کیا نہیں جا سکتا. تو جب عند اللہ عطا ہوتی ہے تو مانگنے والے تو ہاتھ اتنے ہیں، یہ تو جب پھیلاتے ہیں تو ہمارا پیالہ تو اتنا بنا. تو اس کی ذات تو رحمان ہے، اس کی ذات تو رحیم ہے. جب وہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی سمجھ یا اس کے پیمانے یا اس کے حساب یہاں نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس سارے کا انحصار اس بات پر ہے کہ بار الہ تو نے مجھے حیات بخشی، بار الہ تو نے مجھے یہ زندگی بخشی، یہ معاملات اور یہ حالات بخشے، تو نے مجھے وہ خواہشات اور وہ کیفیت بخشی جو میرے دل میں بھی اٹھتی ہیں، مگر میرے اللہ تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا، میں اپنی ہر بات کو رد کرتا ہوں، مجھے وہ پسند ہے میرے اللہ جو تجھے پسند. اب اس اختیار کے پہلو کو اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو ہر لمحے انسانی ایک فطرت ہے، ایک انسانی مزاج ہے کہ ہمہ وقت مزاج ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی تو یہ مزاج انسانی جان دینے کو تلا ہوتا ہے، اور کبھی مزاج انسانی جہاں جان نچھاور کر رہا تھا وہاں جان لینے پر پہنچ جاتا. یہ ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں. تو اس پہلوؤں کے لیے وہ حصے ضروری ہیں جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور خاص اس نقطے پر جو نقطہ کر رہا ہوں، اس نقطے کو سمجھنے اور اس پر مضبوط اور اپنے آپ کو ہمہ وقت اس حصے میں رکھنا کہ اتباع کا حصہ نصیب ہو، پھر سمجھ آتی ہے کہ اسے ذکر خفی کی کیا ضرورت ہے. ذکر اس میں ذات کتنا عام ہے، پھر سمجھ آتی ہے یہ سلاسل تصوف کس لیے اللہ نے احسان فرمایا، یہ مشائخ کس لیے پیدا فرمایا، یہ عنایات کس لیے ہیں، پھر سمجھ آتی ہیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں کہ اس کیفیت سے جس کا تسلسل قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، اس کیفیت کو لیتے ہوئے ہم تک پہنچنے کا سبب بنتی ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں استقامت پر ہوں تو یہ میں اس کے ڈوبنے کے لیے کافی. اگر یہ سمجھا جائے کہ میں استقامت پر ہوں، میں نے اپنی زندگی میں، اللہ معاف فرمائے، کمزور انسان ہوں، لیکن بیشتر حصہ ذکر و اذکار کے اور ذکر و اذکار کے احباب کو دیکھتے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی معدوم یادوں سے لے کر اب حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ایک بات تک بے شمار مخلوق دیکھی، بے شمار مخلوق آتی بھی دیکھی، بیٹھتی بھی دیکھی، اٹھتی بھی دیکھی، ایسا بھی دیکھا کہ کوئی آئے اور انہوں نے کیا اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور کہاں تک کی منازل کو لے گئے، ایسے بھی دیکھا کہ جو بیٹھے رہے اور انہیں ایسے لوگوں کی بھی کچھ تعداد دیکھی کہ جو آئے بیٹھے محنتیں کی لیکن آخر میں اسی بیت میں آ گئے کہ جس پہلو کا اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ فمن نقص فانما ينقص على نفسه. تو میں ایک بات سوچتا ہوں اور اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، بہر کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سارے میں ایسا حصہ کیوں؟ تو پھر مجھے بات یاد آتی ہے کہ صوفیاء کرام کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صوفی میں جب اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو بے شمار پہلو جو خرابیوں کے بھی ہوں تو وہاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کی برکت سے بے نمازی ہے تو نماز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اگر سچ نہیں بولتا تو سچ بولنا شروع کر دے گا، اگر کھانے پینے میں کمی بیشی ہے تو حلال کا خیال رکھے گا، حلال کا خیال رکھتا ہے تو پھر طیب کی بات کرے گا، گفتگو میں آئے گا تو نقصان اٹھا لے گا لیکن حق اور سچ کی بات کرے گا۔ تو ایک ایک پہلو کو پلٹتے 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 پتہ ہے کیا آخر میں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیکن صوفی میں بھی جو سب سے آخر میں کمزوری جا کر نکلتی ہے وہ بھی اس کی ذات ہے کہ میں ایسا ہوں۔ چونکہ جو بندہ نوافل تک عبادات اختیار کر رہا ہے کہ اس نے فرض ادا کیے، اس نے سنتیں ادا کیں، اس نے نفل ادا کیے، اس پر شیطان یہ محنت نہیں کرتا کہ تم فرض چھوڑ دو۔ کیونکہ جب بندہ فرائض ادا کر رہا ہے اس کے بعد سنت کی باری آتی ہے، اس وقت اسے بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بعد پھر نفل کی باری آتی ہے، وہاں تک ادا کر رہا ہے، تو جو کبھی زندگی میں کوئی تنگی بیشی آئے گی تو چھوٹے گی تو نفل چھوٹے گا، لیکن فرائض کی تو بات نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے گا۔ تو وہ بجائے وہ محنت کے وہ اس کے ساتھ یہ محنت کرتا ہے جیسا تو نمازی، ایسا اور ہے کوئی نہیں۔ اب جب بندہ یہ خیال کر لے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں تو عبادت گزار کا حصہ تو بعد میں آ گیا، میں تو پہلے آ گیا، تو جب میں پہلے آ گئی تو لا الہ الا اللہ، تو پہلے تو نفی مقصود ہے، پھر اللہ کا ماننا مقصود ہے، اور جب ذات پہلے آ گئی اور عبادت گزار بعد میں آ گیا تو خود اندازہ کر لینا کہ کیفیت کیا بنے گی۔ تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خالص نیت کے ساتھ ہو، اسے زوم نہ ہو کہ عبادت گزار ہوں، اسے یہ زوم نہ ہو۔ تو ہم تو آتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت کے پاس بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں حضرت دعا فرمائے اللہ مجھے بہت ساری دولت دے، میں اللہ کے غریبوں کی مدد کروں گا۔ وہ ہنس پڑتے تھے، وہ کہتے کہ اللہ کو کیا مجبوری ہے کہ ضرور تجھے دے پھر اپنے غریبوں کو تو دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں، سوچنے کی بات ہوتی ہے، غور طلب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ضروری جو عمل یا ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس راہ کا بندہ مسافر ہو تو پھر اس میں کوئی چون چرا نہ ہو، اس میں پھر کوئی نقطہ چینی نہ ہو، اس میں پھر کوئی اپنی عقل و خرد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ جب بندہ ہاتھ دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی مقصد کو دے رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے رہا ہے وہ بندہ بھی تو کسی مقصد کو ہاتھ لے رہا ہے۔ اگر ہاتھ دینے والے نے روزے معاشر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو جو ہاتھ لے رہا ہے اس نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا۔ مالک کل کائنات کے حضور جب حساب ہوگا تو سالک تو شاید اپنے حصے کا حساب دے، تو شیخ کو تو سارے سالکین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات یا یہ حصے بندہ اختیار کر لے تو پھر اس میں اپنی سوچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے چند لوگ جن کی زندگیاں ان تجربات سے گزری ہیں، ساتھ بندہ بیٹھا باتیں سنتا، آخر دیکھ تو رہا ہے نا، زندہ انسان ہے، وہ سوچ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ دیکھا ہے۔ تو ایک جگہ ایک ایسا موقع جب آیا تو میں نے حضرت جی سے تیسرے دن بات کی، میں نے کہا جی پریشان ہوں۔ انہوں نے خود پوچھا کیا ہے، میں نے کہا جی میں شدید پریشان ہوں، سخت پریشان ہوں۔ فرمایا کیا ہے، میں نے عرض کی کہ جی ایک چلتا ہوا بندہ گرے تو اسے تو رگڑ لگے گی، ایک کو پہلی یا دوسری منزل سے گرے گا تو اس کی ٹانگ بازو ٹوٹ جائیں گے، ایک کو منازل سے گلے گا جی تو اس کا تو وجود چکنا چور ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گے، اس کا تو بچے گا کچھ۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میں نے کہا جی میں تو دیکھتا ہوں کہ جو کلب سے شروع ہوئے اور کہاں تک منازل کی بات کرتے گئے، اگر وہاں سے بندہ گرے تو بندے کے پلے کیا رہے گا۔ تو مجھے تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ بندہ ایمان سے بھی جاتا رہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا، انہوں نے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھ، اپنی ذات کو بیچ میں نہ آنے دینا، اپنی نیت کو خالص رکھنا، ہما وقت ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت نصیب رہتی۔ انہوں نے فرمایا وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا تم نے شیطان کا واقعہ نہیں سنا؟ کلام ذاتی میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہے۔ وہ عبادت کرتا گیا اور اسے اللہ نے عرشوں تک کی پہنچ دی. تو کیا اللہ کی ذات علیم نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مردود ہوگا. لیکن جو کچھ اس کے اندر تھا جب اس نے ظاہر کیا وہ مردود ہو گیا, اسے دھتکار دیا گیا. تو فرمایا جو ان منازل پر آ کر ڈگمگا رہا ہوتا ہے, فرمایا ان کی بنیاد ہی اپنی ذات کی بزرگی ہوتی ہے کہ جیسا میں عبادت گزار ہوں ایسا اور عبادت گزار ہے. تو بے شک فطری تقاضے ہیں کہ بندہ ہما وقت ایک طرح کے یا ایک جوش میں نہیں ہوتا, لیکن اس فطرت میں اللہ نے وہ کیفیت بھی تو رکھی ہے جو تفکر کی ہے کہ میں بول رہا ہوں تو کیا بول رہا ہوں, جو میں عمل اختیار کر رہا ہوں وہ کیا عمل ہے, اور یہ حق تو موجود ہے. کہ جب بندہ اس حق کے موجود ہوتے ہوئے پھر اپنی پسند و ناپسند کو لائے گا تو پھر اسے منازل سلوک کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو اس عہد کو توڑے گا تو توڑنے والے کا وبال خود اسی پر ہے. دو پہلو سمجھ آئے جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی. ایک تو جو نقصان ہے وہ تو ہے, تو جو وبال خود اسی پر ہے تو اس کے اگر دوسرے پہلو کو اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کی اپنی کوئی نیت اور کوئی غلطی ایسی تھی کہ وہ اس نوبت کو آ کر پہنچا. وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس کا اللہ سے عہد کیا تو اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے. امتحان گاہ ہے, سوال موجود ہیں, جواب موجود ہے. کوئی بحر ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی ہو, چاہے وہ ذاتی زندگی ہو, چاہے اجتماعی بات ہو, چاہے وہ معاشرتی پہلو ہوں یا معاشی پہلو ہوں, چاہے وہ دین کے حصے ہوں یا دنیا کی باتیں ہوں. کوئی کسی حصے میں کوئی تشنگی موجود نہیں ہے. نہ صرف حکم موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصے کو اختیار فرمایا, اپنے سامنے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے. تو ضروری امر جو ہے وہ یہ ہے ہم ہما وقت اس بات کو ہوش میں رکھیں. یہ وقت ماز گزارنے کو نہیں ہے جو ہم عمومی بات کرتے ہیں, ہاں جی کیا حال ہے, کیسا وقت گزر, بہت اچھا گزر رہا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے, چونکہ انہی لمحات پر قرب الہی کا انحصار بھی ہے کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ ہم نے کس بحر میں گزارے. اور اللہ رب العالمین حفاظت عطا فرمائیں اور خیر سے یہ عہد پورے ہوں, تو وہ مالک کل کائنات فرماتے ہیں تو اسے ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. رب العالمین اللہ جل شانہ کی ذات جس اجر کو اجر عظیم بیان فرما رہے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی عظمت کتنی ہوگی, وہ اجر عظیم کتنا بڑا ہوگا. تو یہاں اس دائرے دنیا کے جو حساب کتاب ہے وہ ان سے باہر ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے اس عہد کو جو ہم نے سلسلہ عالیہ کے ساتھ بتوفیق اللہ اختیار کیا ہے, جو مشائخ کی توجہ اللہ نے ہمیں سبب بنائی ہے, اس راہ کا مسافر اس نے ہمیں بنایا ہے, اس پر استقامت بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. آج کا جو اجتماع ہے, ہمارے اجتماعات کی جو دن ہے وہ تو پہلا ہفتہ اتوار ہے, لیکن اس دفعہ جو پہلا ہفتہ اتوار تھا اس میں اتوار والے دن فیصل آباد میں پروگرام ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد جو اجتماع ہے وہ پہلا اجتماع نہ ہو, اس لیے ایک ہفتہ پہلے اس اجتماع کو رکھا گیا ہے اور حضرت کے بعد یہ پہلا اجتماع ہے. اور اللہ کریم ہماری آخری سانس تک یہ عہد ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے شک یہ آیات کریمہ اس موقع پر شان نزول ہے, بے شک یہ حصے وہ ہیں, بے شک یہ حصے وہ ہیں جن کی بات وہاں کی ہے, لیکن میں نے عرض کی کہ یہ اصول وضع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے بیعت کیوں لی؟ انہیں احکامات کی تکمیل کے لیے جو اللہ جل شانہ نے فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کیوں کی؟ انہی کی تکمیل کے لیے جو اللہ کے حبیب نے پیغام پہنچایا. آج اسی تسلسل میں آج آ کر اگر اس کیفی شعبے میں ہم بیعت تصوف کر رہے ہیں تو اس میں کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے آنے کا مقصد دار دنیا کا بنانا اور تعمیر کرنا ہے، یا جو یہاں گنہگار بیٹھا ہے اس کا مقصد اپنی تعمیرات کرنا ہے؟ تو اصول و ضوابط موجود ہیں. جب اصول و ضوابط موجود ہیں اور اپنی سمجھ سے ہم اس چیز کو اختیار کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور خالص اتباع تہے دل سے کرنے کے لیے، ان کیفیات کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ذات بیچ میں کہاں رکھنے کی ضرورت؟ پھر ذات رکھیں گے تو نقصان ہو. چونکہ جب میں بات کر رہا تھا کہ جب میں نے حضرت سے یہ چیز عرض کی تو اس وقت یہی بات جو انہوں نے مجھے بیان فرمائی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ نیت جو ابتدا میں رکھی گئی ہے وہ ساتھ چل رہی، اچھائی کی ہے، اللہ وہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، حفاظت دے. اگر کمی بیشی ہے تو اسے نکال دینا چاہیے. حضرت کے پاس ایک دفعہ کوئی صاحب آئے، بیٹھے، گفتگو کی، بات کی، پھر چل دیے. راستے میں انہیں کوئی سال گزرا، وہ پھر پلٹ، تو انہوں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت ایک سوال ذہن میں پیدا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا مجھے بہت تشنگی محسوس ہو رہی ہے، میں پلٹ آؤں ابھی پوچھ لیتا. بھائی کیا سوال؟ تو فرمایا اللہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتے ہیں، ہم اپنا نام ڈال رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے کہا کہ میں وہاں سے واپس آیا. آپ یہ کہتے ہیں نا بتوفیق اللہ مجھے وہاں سے واپس آنے کی توفیق نصیب ہوئی، تو بات تو وہی ہے جو ہوئی. تو یہ ممکن ہے کہ اس عالم خلق میں کہیں بھی کسی جگہ پر کسی تخلیق میں بھی کہ کوئی ہوا کا جھونکا بھی کسی پتے کو اللہ کی ذات کے بغیر ہلا دے؟ تو بات اس موضوع کی ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دار دنیا سے پردہ فرما گئے. میں نے حضرت کے اس بیٹھا تھا دفتر میں، تو جب ہم نے وہاں دفتر کا کام شروع کیا تو ایسے دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حضرت استعمال فرماتے تھے کچھ ضائع نہ کر دو، محفوظ کر دو. تو یہ جو کاغذ ابھی یہ مجھے بچے نے دیا ہے یا میں نے منگایا ہے، یہ ایسے الٹا کاغذ پڑا تھا، تو میں نے اس کی یہ کاپیاں کرا کے رکھی ہیں، تو یہ اس کا اصل ہے میرے ساتھ. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دورہ ہو، یہ اصل کاغذ ہے. یہ حضرت لکھ کر اپنے ٹیبل پر رکھ کے نہ کسی کو پڑھایا نہ کسی کو سنایا. اور 16/3/2017 کا ہے، تو یہ حضرت کچھ کلام لکھ کر رکھ گئے. تو میں نے سوچا یہ کلام میں نے پڑھا وہاں سے، تو میں نے سوچا میں تمام ساتھیوں کو بھی یہ کلام بتاؤں کہ اہل اللہ کے کیسے مزاج ہوتے ہیں، اللہ کریم کیسے انہیں حالات سے آگاہی فرماتے ہیں اور وہ کیسے اس کی تعبیریں بیان فرماتے ہیں. میں مجھے نہیں معلوم تھا یہ کاغذ کیا ہے، کیسے کسی نے نہیں دیکھا، ایسے الٹا پڑو. تو میں نے دو دن پہلے اسے اٹھا کر دیکھا، میں حیران رہ گیا. وہ لکھتے ہیں ہم نہ رہے تو کیا، یہ جہاں تو رہے گا. ہم نہ رہے تو کیا، یہ جہاں تو رہے گا. مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا. دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، بادلوں کا بھی سائباں تو رہے گا. کھلا کریں گے پھول گلشن میں، کھلا کریں گے پھول گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا. رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور و غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا. اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا. اسی سال کے شروع میں لکھی آپ نے اور آپ نے کبھی بیان نہیں فرمائی. مشائخ اعظم نے بے شمار محنت کی ہے. بڑے حضرت جی کی حیات کو دیکھیں تو دار دنیا سے وصال تک وقت رخصت تک ایک ہی کام رہا, کالا کالا رسول اللہ, ایک ایک بندی کی تربیت کر رہے. اور اس طرح حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قاسم فرزاد حضرت نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک, آخری وجود کی قوت تک, حضرت کا مزاج تھا کہ آپ لگ بھگ 50 منٹ بیان فرماتے تھے, کبھی 2 منٹ 4 منٹ کم ہو گئے, کبھی 2-4 منٹ زائد ہو گئے, کیونکہ فلبدی بولنا تھا, نہ کبھی آپ سوچ کر آئے تھے اور نہ کبھی آپ لکھ کر کچھ چیز لائے تھے. جو بولنا ہے, جو بات کرنی ہے, برسر بزم آ کر ہی وہ بات فرماتے تھے. تو مجھے یاد ہے, میرے سامنے, آنکھوں کے سامنے وہ لمحات موجود ہیں جب حضرت نے یہاں آخری اجتماع پر, اس سے پہلے اجتماع پر یہاں بیان فرما رہے تھے. لگ بھگ 35-30 منٹ کے لگ بھگ کو وقت ہوگا, تو جب آپ نے بات ختم کی کہ مزید بول نہیں سکتا. آپ غور کریں, ایسی ہستی جن کی زندگی اتنی مضبوطی سے گزری ہے, جب انہوں نے یہ فرمایا کہ مزید بول نہیں سکتا, تو سمجھ آتی ہے کہ آخری وہ قوت جو قوت گوائی تھی اس تک بھی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے صرف کی. یہ میرے سامنے دوست احباب بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کے لیے, یہ اس دن نہیں آئے, تو اس حالت میں یہاں سے اٹھ کر وہاں اندر گئے تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے باہر ڈیرے پر لے جاؤ. کیوں؟ انہوں نے فرمایا ریکارڈنگ کے لیے آنا ہے. کیا انہوں نے ریکارڈ کرنا تھا؟ کو ہماری خاندانی روایات لکھنی تھی, ہماری ذات کی بڑائی تھی؟ نہیں, دین اسلام کی بات تھی. اس حالت میں باہر گئے, جتنی دیر بیٹھ سکتے تھے بیٹھے. یہ انہوں نے آنا نہیں تھا, ان کی کوئی اپنی مصروفیت تھی, لیکن ان کی جو بات ذہن کی پابندی تھی کہ میں نے بات ریکارڈ کرا, اس پر وہ باہر بیٹھ. کچھ وقت بیٹھ کر وہ فرمایا اب اور بیٹھ نہیں سکتا. آپ غور فرمائیں, اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنے عظیم لوگ عطا فرمائے. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں, اسی کی اس پیچھے محراب میں بڑے حضرت جی نے جب وہ اینٹ رکھی اپنے ہاتھ سے, جو بنیاد تھی, کیا وہ اس لیے تھی کہ آج ہم اپنی پسند و ناپسند کو دیکھیں؟ نہیں, وہ اس لیے تھی کہ اللہ اور اس کے حبیب کی بات بلند ہو, تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہوں, اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب میں ایمان کی وہ کیفیت گاڑ دیں کہ بندے کی جان جاتی ہے تو جائے, حق کا ساتھ نہ جائے. تو اس سارے بحر میں میں ہوں یا آپ ہوں, ہماری ذات کہاں ٹھہری؟ تو اس لیے عرض کروں گا تمام احباب سے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں. اگر آپ غور کریں کہ جو بیان حضرت فرماتے تھے, کیا اس کو لے کر ہم گلی گلی کوچے کوچے نہیں جاتے تھے؟ جس بات کا ارشاد فرماتے تھے, جس پہلو کی تربیت کی نشاندہی فرماتی تھی, جس کمی بیشی کو بیان فرماتے تھے, اس کی بہتری اور اس کی تربیت کے لیے ہم ایک ایک ساتھی تک نہیں جاتے. تو وہ بات انشاءاللہ اسی طرح رہنی ہے. ہم نے اپنی حیات میں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے شیخ نے جس طرف اشارہ کیا ہے, جس طرف کا حکم دیا ہے, کوئی ذات کو رکھ کر انہوں نے حکم نہیں دیا, اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کے تحت وہ چیزیں اور حکم. انشاءاللہ ہم اس کی تعمیل میں اپنی آخری سانس تک جو ہے اسی قوت, اسی جذبے کے ساتھ بعمل رہیں گے. انتظامی امور ہوتے ہیں, تو میں چونکہ میری ذمہ داری شروع سے ایسی رہی, 1994 میں حضرت نے مجھے پہلی دفعہ حکم دیا تھا کہ درفان کے انتظامات کے لیے آؤ. درفان کے انتظامات میں میں لگا. 2000 کے لگ بھگ حضرت نے حکم دیا پنجاب کی سطح پر جو تنظیمی امور ہیں ان کو دیکھو, ان کو دیکھنا شروع کر. 2002 کے بعد سلسلہ عالیہ کے لیے فرمایا، اس کو دیکھنا شروع کیا. پھر 2009 کے بعد جو پورا انٹرنیشنل سارا نظام ہے اس کو دیکھنا شروع کیا. تو گلی سے لے کر ایک ذمہ دار کی حیثیت تک ہر شعبے سے میں گزرا ہوں، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک میرے سینے پہ ایک رتی کا یہ بار نہیں ہے کہ میں نے دانشتن کہیں کمزوری کی ہو. اس وقت سے لے کر آج تک مجھے بڑا واضح یاد ہے کہ میرے کسی لفظ سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی بھی ری ایکشن سے میں نے یاد کی، تب سے آج تک میں نے کسی ایک ساتھی کو بھی ضائع ہونے دیا ہو کہ میری وجہ سے کوئی اللہ اللہ چھوڑ دے. یہ بات اصولی یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا. چھوٹتا اس رشتے کی کمزوری پر ہے جو سالک اور اللہ کے مابین اپنا ہوتا ہے. ظاہری اسباب میں کوئی سبب کے طور پر دوسرا شامل ہو جاتا ہے جو کسی اپنی بدبختی کی وجہ سے شامل ہو رہا تھا، حساب تو اسے دینا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کوئی خالص دل ہو اور کسی کے سبب وہ اللہ سے دور ہو، یہ ممکن نہیں. اس کے باوجود دانستن کوشش کی ہے کہ بڑے سے بڑا ساتھی ہو، نیا آنے والا ساتھی ہو، لطائف کا ساتھی ہو یا مراقبات یا منازل بالا کا ساتھی ہو، اس کا وہ عزت و احترام جو حق ہے وہ بھی رہے، اور میری وجہ سے اسے کوئی کمی یا تکلیف ایسی نہ ہو کہ وہ میں سبب بننے ہوں اللہ اللہ چھوڑ. تب سے لے کر آج تک انتہائی کمزور اور گنہگار انسان ہوں، لیکن اگر ایسا بھی موقع آیا کہ میں گرنے لگا ہوں تو کوشش کی ہے کہ جو اپنے شہر کا حکم ہے اس کی تعمیر میں آگے گروں، گرتے ہوئے بھی میرا وجود پیچھے نہ گرے. تو یہ پہلو دھڑکا رہتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فانی جان ہے، معلوم ہے یہ فانی جان. دھڑکا رہتا تھا، ایک ایک لمحے کا دھڑکا رہتا تھا، ہر محفل کو، ہر نشست کو آنکھ بھر کے دیکھتا تھا کہ پھر دیکھنے نصیب ہو یا نہ ہو. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیات کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ جسے بیان کیا جا سکے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں، یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دار دنیا میں اللہ کی رضا کو جیو تو ایک روز جا کر ملو گے. ہم نے بھی جانا ہے. زندگی کا اعلی حصہ، بڑی عظمتوں کا حامل حصہ، اس کی تکمیل ہو گئی. اب زندگی کا دوسرا بحث شروع ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کا اختتام با حالت ایمان فرما. ایسے میں عرض کر رہا تھا کہ میں انتظامی امور کے حوالے سے میری تب کی ذمہ داری ہے، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جس کام میں جتنی بہتری ہو سکے اس میں کی جائے، اور جہاں مجھے حضرت نے ذمہ داری دی مجھ سے پہلے وہاں کئی لوگوں نے کام کیا، اس کے بعد مجھے انہوں نے حکم دیا کہ ہاں نہیں، اب اس کو جا کر کرو. میں نہیں کہتا کہ جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے کمزور کام کیے تو میں نے اعلیٰ کیے، لیکن مجھے جہاں حکم دیا گیا وہاں مجھ سے پہلے کم از کم چار یا پانچ لوگ آزمائے گئے، اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا. اس لیے نہیں فرمایا کہ تم بیٹے اولاد جو کرو، جو جہاں جہاں ذمہ داری لے اللہ. تو تب سے میں انتظامات کرتا، اور میری خواہش ہوتی تھی ہما وقت کہ حضرت حکم نہ دیں، میں ان کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں. یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں. اب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کی تکمیل کر کے یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے چہرے مبارک پر ایک خوشی نظر آ جائے. بس اللہ میری خطائیں معاف فرمائے. میں نے دانستن ایک رتی کی حکم حدولی نہیں ہونے دی, انشاءاللہ تحیات نہیں ہونے دوں گا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ میں جی بھر کے رو بھی نہیں سکتا. گھر ہے, اہل خانہ ہے, ان کے سامنے بھی کسی کو کھڑا ہونا ہے. تو جماعت پوری ہے, خواتین و حضرات ہیں, پوری دنیا میں ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اصل یتیم جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بیٹا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہر سوال کے جواب کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے, وہ اعلیٰ درجہ نہ صحیح, ایک نقطہ اتفاق, ایک جگہ جہاں آپ سوال کر سکتے ہیں, ایک جگہ جہاں آپ جا سکتے ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت جی سے اور حضرت جی تک, حضرت قاسم فرزاد رحمت اللہ تعالی علیہ تک, جتنے روحانی اسباق دیکھے ہیں, جتنے حاملین دیکھے ہیں, اس میں جو میں دیکھ سکا, جو میں سن سکا, جو میں سمجھ سکا, عالم امر کے ستر میں دائرے تک جو ساتھی گئے ہیں, وہ بھی قدیم فوت ہو چکے ہیں, وقت گزر چکا ان کو فوت. آپ امور دنیا کی بات, یہ معاملات, یہ جو اتنے کاغذ پڑے ہیں, کوئی میری تقاریر یا نکات نہیں ہیں, یہ وہ حصے ہیں جو میں پہلے لکھ کر آپ کو دیتا رہا ہوں انتظامی امور کے, کہ یہ آپ سے عرض کروں گا. ان کی بات کریں گے تو آپ کے پاس جواب موجود ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح ان مشائخ کی, اتنی عظمت کے حامل ہستیوں کی, اور خیر القرون سے لے کر آج تک وقت کے صدیق کی حیثیتوں میں اگر کوئی سترویں دائرے تک پہنچا, تو میں یہ المرشد کے اداریے لکھتا ہوں, تو میں ہر اداریہ لکھنے کے بعد پھر حضرت جی کے پاس لے جاتا تھا کہ جی یہ میں نے اداریہ لکھا ہے. وہ پڑھتے تھے تو خوش ہوتے تھے, کوئی کسی جگہ پر وہ کمی بیشی فرماتے تھے, نہیں ہے اس نقطے کو ایسے کر لو. تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اس موضوع پر, اس خاص موضوع پر بات بھی ہو جائے اور جو لکھا ہے وہ بھی دکھا دوں. تو میں نے ایک اداریہ گزشتہ لکھا ہے, وہ آپ دیکھیے گا منزل, وہ 3 مہینے میں نے لگاتار ایک حصے پر لکھا ہے. اگر کوئی اس باریکی سے دیکھے گا تو اسے 3 مہینوں میں ایک سبق ملے گا. سالک, منزل, شالک اور شیخ کا رشتہ, پھر جو اگلا حصہ تھا وہ منزل پر تھا, پھر اگلا حصہ جو تھا وہ مناسب پر تھا, منصب, کہ مناسب اولیاء اللہ. تو یہ میں نے 3 مہینے میں ایک پیغام آپ کو لکھا تھا. تو جب میں منزل لکھ رہا تھا تو اس کا آخری پیرا جب میں حضرت کو دے گیا تو انہوں نے دیکھا کہ صبح دیکھیں گے, تو میں چلا گیا رکھ کے. تو صبح میں آیا تو آخری پورا پیرا جو تھا وہ حضرت نے کاٹ دیا تھا, ایسے کر ایک لائن لگی ہوئی تھی کٹی ہوئی. تو میں پریشان ہوا کہ شاید میں نے کہیں دھوکہ کھایا ہے. تو میں عرض کی, جب ملا تو میں نے عرض کی تو وہ فرمانے لگے, میرا بیٹا یہ منازل اس درجے کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو ان منازل کے نام یاد کرانا مقصد نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ان منازل تک آتا ہے تو آئے, اس کو توجہ بھی دیں گے, اس کو اس کے ساتھ محنت بھی کریں گے, یہ منازل سکھائیں گے, بھی بتائیں گے, نام بھی بتائیں گے, انہیں مت لکھیں. تو بات آپ کے سامنے جو اسباب کیا ہے, اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے عمل کی, آپ آئیں, آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی. کہاں تک آتے آئیں, اللہ استقامت فی الدین عطا فرمائے. بات وہ ہے بڑے بیٹے کی, اصل یتیم تو وہ ہو گیا, آپ کو جواب انتظامات میں بھی مل جائے گا، آپ کو جوابات انشاءاللہ مراقب لطائف و مراقبات و منازل میں بھی مل جائے گا. جب بات میری آئے گی تو میں اپنے آگے جب دیکھتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہاں کیوں کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا یتیم ہو جاتا. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ذمہ داریاں میں نے لکھی ہیں، ان ذمہ داریوں میں میں نے صاحب مجازین کی بھی لکھی ہیں، اس کے بعد میں نے عمراء کی بھی لکھی ہیں اور صدور کی بھی لکھی ہیں، جو ذیلی ذمہ دار ہیں ان کی بھی لکھی ہیں، جو باقی سیکٹریز وغیرہ جو شعبوں کے انچارج ہیں ان کی بھی لکھی ہیں. اور یہ ساری میں نے کوشش کی ہیں، یہ ساری میں نے کوشش کی ہیں کہ یہاں پر بھی ان پر ورکشاپ کا انعقاد ہو، آپ کی ڈویژنل سطح پر بھی انعقاد ہو، آپ کے اضلاع کی سطح کے جو اجتماعات ہیں ان پر بھی اس کا انعقاد ہو. اور ان کے انعقاد ہوئے ہیں، ہمارے ذمہ داران اس سارے میں سے گزرے ہیں. اس لیے نہیں تھا کہ ماز ایک ورکشاپ کا انعقاد مقصود تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک خبر لکھنی ہے کہ وہاں ہمارا جو ہے ورکشاپ کا انعقاد، تربیتی ورکشاپ کا انعقاد، نہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سینئر ساتھی سے لے کر جونیئر ذمہ دار تک ہر ایک کو ذمہ داری بھی سمجھ آ جائے اور احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ ایک حصہ میں نے ازالہ شکایت کا بھی لکھا ہے، اور وہ بھی اسی میں درج ہے. اسے بھی اس ترتیب سے لکھا ہے کہ نظم و نسق میں کمی پیشی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بدنیتی پر کمزوری کر رہا ہو، دو انسانوں کے درمیان کسی ایک نقطے پر اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے جو اختلاف کا سبب ہو. تو اس لیے ازالہ شکایت بھی لکھا ہے. اور میں کل دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ میرا نہیں دل کہ میں کسی سے ناراض ہو کر بات کروں یا غصے سے بات کروں اپنے یاد عرفان کے انتظامات سے. حالاں جب آپ انتظامات کرتے ہیں اور سمجھا سمجھا کر ایک نقطہ اگر آپ 10 دفعہ کر کے سمجھا کر لیں اور پھر بندہ چھوڑ دے تو انسانی فطرت ہے، مزاج ہے، وہ اس میں تھوڑا اسے محسوس کرتا ہے. تو میں ایک دن حضرت کے وصال سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، بہت نہیں تو 2 ہفتے کی بات، تو میں حضرت کے پاس جب آیا تو ایسے کسی بات میں کہ میں کھپا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ہنس پڑا. انہوں نے کہا یار تم بہت کھپائی کرتے ہو اور بہت غصہ کرتے ہو، یہ ہوتا ہے ایسا چلتا ہے. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی آپ حکم دیں تو میں آج کے بعد نہیں بولوں گا. تو مجھے فرمانے لگے نہیں اتنی ضرورت بھی ہے. تو وہاں اس وقت اس کی اتنی ضرورت تھی. اب بحثیت شیخ میرا نہیں دل کہ میں کسی سالک کے ساتھ انتظامی امور میں، میں میرے مزاج میں سختی ہے، میں نہیں چاہتا کہ نادانش تبھی کسی کا کوئی نقصان ہو. تو گزارا یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس فرمائیں. یہ فانی جہان ہے، نظام آنا جانا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہم کیا سمجھتے ہیں اور نہ چیز اصل میں کیا ہے. یہ وقت کے ساتھ چیزیں چلتی جاتی ہیں. یہ ماہانہ اجتماع جو پچھلے ماہانہ اجتماع سے پہلے ماہانہ اجتماع تھا، یا میرا یورپ سے جانے سے پہلے جو ماہانہ اجتماع تھا، شام کا ذکر تھا، میں حضرت جی کے پاس بیٹھا تھا، حضرت ذکر فرما رہے تھے انٹرنیٹ پر اور میں ساتھ یہاں جو حضرت کی سیٹ ہے اس پر بیٹھا ذکر کر رہا تھا. رات کا ذکر تھا، ساتھیوں کا سارا ذکر چل رہا تھا. تو جو کیفیت میں نے محسوس کی جب حضرت کو دوسرے دن میں نے جا کر عرض کی، تو مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ ایسی بات نہ ہو جو مجھے کوئی ایسی غلط فہمی ڈال دے کہ جس طرح میں ڈگمگا جاؤں کہ جانے میں شیخ سے بھی آگے چلا جاؤں. انسانی فطرت ہے، اللہ معاف فرمائے. تو انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا جی آج جب آپ ذکر کرا رہے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ جتنی آپ کی توجہ ہے وہ اس طرف سے مجھ پر آتی ہے اور اس طرف سے جتنا سلسلہ ہے اس کو یہاں سے مجھ سے آگے جا رہی. 2-3 مہینے پہلے کی بات. تو میں نے کہا جی مجھے دھڑکا لگ گیا ہے کہ میں کوئی ڈگمگا تو نہیں گیا. تو مجھے انہوں نے فرمایا میرے بیٹا تم ٹھیک سمجھے ہو اور تمہیں اس کی آج سمجھ آئی ہے. تو مجھے اس وقت بھی یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس مخلوق ساری کو جو توجہ کا سبب ہے وہ یہاں سے آگے چلے گا. مجھے سمجھ، میں نے سمجھا کہ جو قائم مقام شیخ کی حیثیت سے حکم ہے اس کی تعمیل میں جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، بے شمار ساتھیوں، بے شمار نئے لوگوں تک جانا ہوتا ہے، تو شاید اس حکم کے سبب ہے. لیکن جب حضرت نے پردہ فرمایا تو سمجھ آئی کہ اس دن کی بات کا مطلب کیا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ذمہ داریاں ہیں اور یہ میں نے لکھ کر دی ہیں. ان کو ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور کوئی کمی بیشی ہو تو اسے دور فرمائیے. اور جو میں نے بیان کیا، جو چیزیں عرض کیں، اس میں اور دو تین باتیں ہیں جو عرض کر دوں، کہ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اخلاص، مخلص ہوں. اللہ سیکھنی ہے تو اخلاص. میں نہیں جانتا کہ آنے والے کے دل میں کیا ہے، آنے والا نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن دونوں کے دلوں کا حال اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں. پھر جو سبق بتائے جائیں، جو محنتیں بتائی جائیں، اس پر محنت کریں. سبق کرا دینا ایک بات ہے، سبق کا راسخ ہونا اور بات. اور جو سبق کا راسخ ہونا ہے، حقیقی بات یہ ہے، وگرنا ایک ایسے بندے کی مثال ہوگی کہ جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور اسے انگلی پکڑ پر کسی منزل تک پہنچایا جائے، اور پھر جب واپس گھر چھوڑ دیا جائے تو پٹی کھول دی جائے، تو کیا وہ اس تک منزل تک پہنچ جائے گا؟ تو جو راسخ اسباق ہوں گے، اس سے مراد یہ ہوگی کہ پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور اپنے قدموں پر چلتے ہوئے جائیں گے، تو پھر جب جانا چاہیں گے چلے جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صدق کے دل سے، خالص نیت سے اللہ اللہ اختیار کی جائے اور اس کا تواتر رکھا جائے. کوشش کی جائے کہ جیسے زندگی کی ضروریات روز ہم نے پوری کرنی ہے، اس طرح ہمارا حصہ ہے زندگی کا روز اللہ کا ذکر کرنا. پھر جب ان ذکر اور اس حصوں میں جائیں گے تو یہ لالچ میں نہ رہنا، لا اللہ جو جائز ہے کہ اور قرب نصیب ہو جائے، اس کے اختیار کرنے کے لیے لوگوں کی رضا نہ ڈھونڈتے رہنا کہ ہاں مجھ سے میرا جو ذمہ دار ہے امیر راضی ہو جائے، مجھ سے میرا صاحب مجاز راضی ہو جائے تو میرے سبق بڑھ جائیں گے. نہیں، یہاں ہم میں سے کثیر تعداد شاید ہے کہ برزخ میں بھی ایسے لوگوں کے کیفیات اور منازل بلند ہونے کے ہمارے مشائخ نے بیان فرمایا، جن کو صدیوں ہو گئی ہیں دنیا سے گزرے، انہوں نے کس ساتھی کی رضا یا کس امیر کی رضا دیکھی تھی؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اس سارے کا انحصار خالص نیت پر. پھر جب ہم اس بہر میں آ گئے، دوسرے حصے میں پر ہم نے اس میں محنت کی، پھر تیسرے حصے میں آپ دیکھیے کہ میرے وجود میں تبدیلی کیا ہے، میری عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہے تو میرے معاملات ایسے ہونے چاہیے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اس کی ابتدا ذات سے فرمائی کہ میرے حصے میں جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہے، میں اس کی تکمیل کروں. جب اس بات پر آئیں گے، پھر چوتھے حصے میں دیکھیے گا کہ اپنے جو ہمارے یہ بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ہم جو سلسلہ عالیہ کا ایک خاندان ہے، اس دفعہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہماری عزیزداری میں، تو بات میں نے عرض کی تو میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، تو کوئی عزیزداری میں کمی بیشی ہوئی، تو میں نے عرض کی، پتہ ہے مجھے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا، میری فیملی اور میرا گھرانہ میری جماعت ہے. تو آپ کے لیے جو ان کے لوگ، وہ آپ کو گھر سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ جو میرا گھر ہے وہ آپ ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کی تعمیر سے شروع کریں. ساتھیوں کی تلخی، ساتھیوں کے مزاج، ساتھیوں کی حیثیت سے بات نہ ہو. میں یہاں انتظامیہ سے بھی یہ چیزیں عرض کرتا تھا کہ کوئی آیا ہے، یہ نہ دیکھو بڑی گاڑی پر آیا ہے یا اس سواریوں والی بس سے اترا ہے، بہت اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اس کے پیمند لگے ہیں، یہ دیکھو کہ وہ حضرت کا مہمان آیا اور اللہ اور اس کے حبیب کے لیے آیا ہے، اس کی تعظیم ایسے ہی کرو جیسے اس سے بڑی گاڑی سے اترنے والے کی کر رہے. تو پھر جو ہمارا آپس کا رشتہ اور محبت ہے، اس میں کوشش کریں کہ وہ نظر آئے، کہ ہمارا کردار ثابت کرے. اور پانچویں جو بات ہے، ہماری ذمہ داری ہے. حضرت نے جب فرمایا تھا نا کہ فجاء محمد سراجا منیرا، تو اس وقت کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اس شعر کو سمجھو، پڑھو، اختیار کرو اور گلی گلی کوچے کوچے مخلوق تک پہنچاؤ. اگر کوئی صاحب موجود نہیں تھا تو ریکارڈنگ موجود ہے، اسے دیکھ. انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم اسے اختیار کریں گے، انشاءاللہ مخلوق خدا تک پہنچانے کا سبب کریں گے. پھر ایک جہد مسلسل ہے، اسی بہر میں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی جو ہے وہ بحالت ایمان تمام ہو. جزاکم اللہ. اللہ رب العالمین تمام قرآن قبول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. یا اللہ ہم کمزور خطا کار ہمارے حال پر رہے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو اتنا بڑی عطا فرمائی اپنے شیخ کی صورت. یا اللہ ان کے وصال میں اتنا بڑا امتحان عطا فرمائے, ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق. یا اللہ ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, دار دنیا مشکل ہے, اسے صحت فرما. یا اللہ جو ہم بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما, جن گھروں میں کمیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, دار دنیا سے رخصتی ہے ایمان سے فرمانا ہمیں, حیات برسیہ سائل فرما. یا اللہ روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرمند فرما. ربی یسر ولا